بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم کتاب دشت جنوں کا پارٹ 21 ریکارڈ کرے ہیں. اس کی مصنفہ آمنہ ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. صفحہ نمبر 207. ارد شیرازی نے خفہ سے سب کو دیکھا اور تیزی سے باہر نکل گئے. چند لمحے بعد ان کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز بھی آئی تھی. معاویہ بڑے دن کے بعد ایک بار پھر رو رہا تھا. ارد شیرازی چلے گئے. معاویہ نے ان سے لا تعلقی اختیار کر لی. وہ اس بارے میں بات کرتا تھا نہ کسی کو کرنے دیتا تھا. تم کم سے کم اپنی پڑھائی تو مکمل کر لو. ایک روز طالب ماموں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے. انہیں معاویہ کے اپنے گھر میں رہنے سے کوئی دقت نہیں تھی. یہ اس کا اپنا گھر تھا. وہ جب تک چاہتا وہاں رہ سکتا تھا. لیکن وہ اپنی زندگی خراب کر رہا تھا. وسامہ کی موت کا صدمہ دل سے لگا کر اس نے اپنی ذاتی زندگی کو بالکل ہی فراموش کر دیا تھا. وہ نہ اپنی پڑھائی کی فکر کر رہا تھا نہ کاروبار کی. باپ سے بھی وہ لا تعلقی اختیار کر چکا تھا. ممکن تھا وہ کسی دن اسے اپنی جائیداد سے آگ کرنے کا لیگل نوٹس ہی دے دیتے. وہ اپنے ساتھ کیا کر رہا تھا اس بارے میں واضح طور پر کچھ بھی کہنا ممکن نہیں تھا. ایسا لگتا تھا بس وہ وقت گزار رہا ہے, بے مصرف, بے مطلب. نہ مستقبل کا کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا تھا, نہ مستقبل کا کوئی خواب اس کی آنکھوں میں باقی رہا تھا. صرف ایک چیز تھی جس کی اسے فکر تھی, اور وہ چیز تھی آئکت یا اس کا آنے والا بچہ. گو کہ اس نے اس بات کا اظہار کبھی زبان سے نہیں کیا تھا, لیکن کچھ باتیں اور چیزیں صرف زبان سے کہنے سے نظر نہیں آتی اور نہ محسوس کی جا سکتی ہیں. آئکت اور معاویہ کی بڑھتی ہوئی دوستی پر سب سے پہلے سائقہ ممانی چونکی جب معاویہ نے ان سے آئکت کا چیک اپ کروانے کی بات کی. وہ اس کے منتھلی چیک اپ اور دوائیوں کے لیے فکر مند ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ سائقہ ممانی شہر کی بہترین گائناکالوجسٹ کے پاس آئکت کو لے کر جائیں. میں خود بھی کسی اچھی گائنی کی تلاش میں ہوں, میں جلدی آئکت کو چیک اپ کے لیے لے جاؤں گی. انہوں نے اپنے دل میں اٹھتے وسوسوں سے نظر چراتے ہوئے کہا. اچھی بات ہے ممانی, وسامہ ہوتا تو یقیناً یہ کام بہت پہلے کر چکا ہوتا. وہ انہیں ان کی کوتاہی نہیں جتا رہا تھا, بس ایک خیال کا اظہار کر رہا تھا. دراصل وہ خود اس بات پر شرمندہ تھا کہ آئکت کو ابھی تک ایک اچھا میڈیکل چیک اپ بھی فراہم نہیں کیا جا سکا. معاویہ, وہ جانے لگا تو ممانی نے بے ساختہ پکارا. جی, تمہیں یاد ہے نا, آئکت وسامہ کی بیوہ ہے. کسی انجان خدشے سے ان کا لہجہ لرز رہا تھا. معاویہ چونک گیا, گڑبڑا گیا. شہر کے قریب سے ایک سنسنی کی لہر اٹھی اور خون کے ساتھ سارے جسم میں پھیل گئی. پھر اس نے آہستگی سے کہا, وسامہ نے مجھ سے آئکت کا خیال رکھنے کا وعدہ لیا تھا. مجھے صرف اتنا یاد ہے, میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ممانی. اس نے نظریں چرا کر کہا اور تیزی سے کچن کے دروازے سے نکل گیا, کیونکہ وہ اپنے جواب سے مطمئن تھا. سپہر کا رکا رکا سا وقت تھا. پوری فضل منزل جاتی گرمیوں کی خنکی میں ڈوبی ہوئی تھی. پچھلے صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھی خوش نصیب نے سر اٹھا کر دیکھا. آسمان ابھی بھی سورج کی تپش سے سلگ رہا تھا اور شام کے پرندے شام سے پہلے نچلی پروازیں بھرنے پر مجبور ہو گئے تھے. اس کے دل کو کچھ ہوا. جلدی سے اٹھی, ڈھونڈ ڈھانڈ کر ٹوٹے ہوئے گھڑے کا پیندا اس قابل ملا کہ پانی بھر کر رکھا جا سکے. پالیتھین کی تھیلی میں جا کر چپکے سے طوطے بھائی کا باجرا بھر لائی اور صحن کی منڈیر پر آزاد پرندوں کے لیے رکھ دیا. بیچارے معصوم پرندے, کھا پی کر اور کچھ نہیں تو دعا ہی دے دیں گے. وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی اور منہ اٹھائے سامنے کی دیوار کی طرف دیکھ رہی تھی کہ عقب سے آ کر شامیر اس کے بالکل پیچھے رک گیا. اس کی نظریں خوش نصیب کے بے ترتیب بالوں پر تھیں جو کمر تک آتے تھے, کالے, سیاہ, ریشمی اور چمکدار, اور اتنے موٹے کہ لگتا نہیں تھا کہ انہیں مٹھی میں جکڑا جا سکتا ہے. وہ بال کم, ریشم کے تار زیادہ معلوم ہوتے تھے. خود بخود دل الجھتا تھا ان میں, اور ایسا الجھتا تھا کہ پھر پھسلنے کا نام نہیں لیتا تھا. وہ دلکش قد کاٹ کی مالک تھی, آنکھیں بڑی بڑی اور بالکل سیاہ, جن پر گھنی پلکوں کا سایہ تھا. گندمی رنگت لیکن چمکدار تھی. پتہ نہیں اسے کسی نے بتایا تھا یا نہیں, لیکن مجموعی طور پر وہ خوبصورت چہروں میں شمار ہوتی تھی, بشرتے الجھل الحلیا بنا کر نہ پھرا کرتی. انگلش فلموں کا یہ ہیرو اس پنجابی مٹیار کا پورا ہی دیوانہ بن چکا ہوتا اگر جو وہ محترمہ تھوڑا سا دھیان اپنے حلیے پر بھی دے لیتی. اس کی گردن کسی راجہنس کی طرح دکھائی دیتی تھی, جلد بالکل بے داغ اور شفاف. شامیر کا دل چاہا کہ چھو کر دیکھے, لیکن خوش نصیب سے کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ ایک جھانپڑی رسید کر دیتی. وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے چار گنا زیادہ بیوقوف تھی، اور اس بیوقوفی کی سب سے بڑی میراث حد سے زیادہ پر اعتماد ہونا، اور پر اعتماد خوش نصیب بھی تھی، اور پر اعتماد لوگوں کا اعتماد جیتنا مشکل ہوتا ہے. سو وہ صبر کرے گا کم سے کم اس وقت تک جب تک وہ اس لڑکی کو اپنا گرویدہ نہیں بنا لیتا. اور ہاتھ بڑھا کر چپکے سے خوش نصیب کے کان کی لو کو چھوا. وہ اپنی جھونک میں تھی، تڑپ کر مڑی. شامیر خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا. کیا میں نے تمہیں ڈرا دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آسمان پر کیا ڈھونڈا جا رہا ہے؟ وہ دوسرے پلر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. کیا قسمت کے ستارے؟ وہ بات سے بات نکالنے کا فن جانتا تھا. دن میں کسے ستارے مل سکتے ہیں؟ مجھے تو مل گئے. اس نے اپنی جادوئی مسکراہٹ سمیت خوش نصیب کی آنکھوں میں جھانکا. کبھی کسی نے تمہیں بتایا کہ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ فضل منزل پر اترتی شام کے سائے میں وہ اس کے گرد حصار بننے لگا، اپنی آنکھوں سے، اپنی مسکراہٹ سے اور اپنی گفتگو سے. میری آنکھیں؟ ہاں، کیف اکثر کہتا ہے کہ میری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں. بس مجھے اندھیرے میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اندھیرے میں میری آنکھیں بلی کی طرح چمکنے لگتی ہیں اور کسی بھی انسان کو ڈرانے کا باعث بن سکتی ہیں. شامیر خوب محظوظ ہو کر ہنسا. ویسے یہ کیف دلچسپ انسان ہے. کہاں، ایک نمبر کا بیکار انسان ہے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں پتہ نہیں اللہ میں نے اسے زمین پر کیوں بھیج دیا. تمہیں وہ بالکل پسند نہیں ہے؟ بالکل نہیں. اچھا، تو تمہیں کون پسند ہے؟ وہ جھجک کر خاموش ہو رہی. کیا میں سمجھوں وہ خوش نصیب انسان میں ہو سکتا ہوں؟ وہ اب بھی خاموش رہی. بھلے ہی فن خان بنی پھرتی تھی، لیکن تھی تو لڑکی ذات. ایسے سوال کا جواب دیتے تھوڑا سا تو لحاظ آ ہی رہا تھا. تم چپ کیوں ہو؟ کیا میں سمجھو تم ٹپیکل مشرقی لڑکیوں کی طرح شرما رہی ہو؟ اس میں برائی ہی کیا ہے؟ میرا مطلب مشرقی لڑکی ہونے میں. یہ میں نے کب کہا؟ تم نے ابھی تو کہا ہے. نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. اس سے اچھا ہے تم مجھے پرت کے جنگلات کی گرمی کی شدت سے لگنے والی آگ کا قصہ سناتے. وہ دل ہی دل میں اس کے سٹ پٹانے سے مزہ لیتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر بولی. پرت کے جنگلات میں تقریباً ہر دوسرے سال گرمی کی شدت سے آگ بھڑک اٹھتی ہے. یہ کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں کہ اسے بار بار دہرایا جائے. اسے پتا نہیں کیوں لیکن خوش نصیب کا رد عمل برا لگا تھا. خیر، تم ویو انجوائے کرو، پھر بات کریں گے.
ارے بات تو سنو.
جتنی دیر میں خوش نصیب سمجھ پاتی وہ جا بھی چکا تھا. یہ لو. یہ تو ایسے ناراض ہو گیا، کیا نئی نویری دلہنیں ناراض ہوتی ہوں گی؟ اس نے جھنجھلا کر اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور اس کے پیچھے دوڑی. مرکزی راہداری میں شیرو سے ٹکرا گئی. وہ بےچارا اس حادثے کی تاب نہ لا سکا اور سر کے بل فرش پر آ گرا.
آہ میرا سر، تم کہاں سے آ گئے بیچ میں؟
خوش نصیب ذرا جو شرمندہ ہوئی ہو، بازو سے کھینچ کر اسے اٹھایا بٹھایا اور اپنی طرف سے یہ بھی احسان عظیم کیا تھا، ورنہ سے کوئی ڈر تھوڑی تھا کسی کا. آرام سے اسے یوں ہی گرا اور رڑپتا چھوڑ کر کھسک جاتی.
بیچ میں؟ میں کب آیا بیچ میں؟ میں تو اچھا بھلا ایک طرف چل رہا تھا. آپ خود ہی اگر خودکش میزائل کی طرح ٹکرا گئی. کیا مطلب؟ یعنی میری غلطی ہے؟
شیرو کے سر پہ لگی ہوئی چوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کا کان اتنی زور سے مروڑا کہ وہ بیچارہ اسفر نو بلبلا اٹھا.
میری غلطی ہے، میری غلطی ہے.
یہ ہوئی نا بات. ایمان سے خوش نصیب باجی، آپ میں اور پاکستانی پولیس میں تو رتی بھر بھی فرق نہیں ہے. دونوں ہی بکری کے منہ سے ہاتھی ہونے کا اعتراف کروا سکتے ہیں. اچھا بکو مت، تم تو عرفات ماموں کے ساتھ قصور گئے ہوئے تھے نا، یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑے؟ یہ لو، ہم کو یہ عام ہے جو ٹپک پڑیں گے. نروٹے پن سے وہ ٹھنک کر بولا تھا. خوش نصیب نے آنکھیں دکھائی تو جلدی سے بولا، آج صبح ہی تو واپس آئے ہیں، آتے ہی سو گئے، تھکن بہت ہو گئی تھی. ہاں، پرانے زمانے کی طرح عرفات ماموں کی گاڑی کے آگے تم جوتے ہوئے ہو گئے، اسی لیے اتنا تھک گئے. آپ مجھے گھوڑا کہہ رہی ہیں یا بیل؟ میں کیا پاگل ہوں جو تمہیں دو جانور سے تشبیہ دوں گی؟ بیل تو اچھا خاصا کارآمد جانور ہے، جبکہ گھوڑا، اپنا یہ 3.5 فٹ کا قد دیکھو اور اس کالی رنگت پہ غور کرو، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر کہو، کیا تم گھوڑے جیسے عالیشان جانور کہلا جانے کے قابل ہو؟ اور وہ جو منہ کھولے اس کا بغور بیان سن رہا تھا اس بات پر اور بھی برا مان گیا. نہ گھوڑا نہ بیل، تو اس کا مطلب آپ مجھے گدھا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے خوش نصیب باجی، میں اچھا خاصا برا مان سکتا ہوں اس بات کا. اور گدھا کب کا برا بھی مان چکا. شیرو نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، اپنا غصہ دبوچ دباج کر دل میں کہیں دھکیلا، پاؤں بٹخا اور جاتے جاتے بولا، آپ خوش نصیب باجی، اتنی بری ہیں کہ دل دکھاتے ہوئے ایک منٹ بھی نہیں سوچتی۔ اللہ کرے آپ کی شادی کیف بھائی سے ہی ہو جائے، لیکن نہیں، یہ تو کیف بھائی کے لیے بدعا ہو گئی۔ آئے ہائے، تمہیں اتنی خوشگمانی کب سے ہو گئی کہ تمہاری دی ہوئی بدعا اگلے بندے کو لگ بھی جائے گی؟ تمسخرانہ انداز، جیسے کسی بڑی فخر والی بات کا حوالہ دے رہی ہو۔ ابھی جا کر مناتی ہوں اسے، تم نے کالی بلی کی طرح راستہ کاٹ کر سارا کام بگاڑ دیا۔ بھاگو یہاں سے اب، ورنہ دعا کر کے تمہاری شادی چمارن کی کالی بیٹی سے کروا دوں گی۔ شیرو اس کی بات پر سٹ پٹ آیا اور سر پر پاؤں رکھ کر دوڑ پڑا۔ عرفات ماموں سے ملنے، آپ کو یاد کر رہے ہیں، انہی کا پیغام لایا تھا۔ وہ جاتے جاتے بھی پیغام پہنچا گیا۔ خوش نصیب نے پہلے سوچا، پھر سر جھٹک کر بڑبڑائی، پہلے اس سے تو مل لوں جو میرے روشن مستقبل کی چابی ہے۔ وہ اس طرف چل دی جس طرف گیسٹ ہاؤس بنایا گیا تھا اور جو اولن اس کا اپنا مسکن تھا۔ یار کے غم کو عجب نقش گری آتی ہے، پور پور آنکھ کی مانند بھری جاتی ہے۔ زندگی کیسے بسر ہوگی کہ ہم کو تابش، صبر آتا ہے نہ آشفتہ سری آتی ہے۔ طالب نگر پر اس روز جو شام اتری، وہ پچھلی کئی شاموں کے برعکس اداس معلوم ہوتی تھی۔ رکا رکا سا وقت اور ٹھہرا ہوا سا غم، آسمان پر بارش کے بعد والے بادلوں کا ملگجا سا اندھیرا اور شام کے پرندوں کی اڑتی ہوئی قطاریں۔ کچھ موسم کا اثر تھا، کچھ دل کی دنیا اجڑی ہوئی تھی۔ آئکت کی نمناک آنکھیں ہر انکہی بات کا جواب تھی۔ طالب مامو اور سائقہ ممانی نے تو یوں بھی دل پر صبر کی بھاری سلے رکھ لی تھی، لیکن ہر بار وسامہ کی یاد آنے پر یہ سلیں جیسے اپنی جگہ سے کھسک جاتی تھی اور آنکھیں برسنے لگتی تھیں۔ باقی بچا معاویہ تو وہ سب کو صبر کی تلقین کرتا اور خود کمرے میں چھپ کر روتا تھا۔ وسامہ سے وابستہ ان تین افراد کو خوش کرنے اور زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے جیسے اس نے ہر کوشش کر لی تھی، وہ انہیں لطیفے سنا سنا کر ہنساتا رہتا، آؤٹنگز کے نتنے پلان بناتا، انہیں کھانے بنا بنا کر کھلاتا۔ وہ ان تین افراد کو ہنستا ہوا اور خوش دیکھنا چاہتا تھا اور بس۔ اس روز بھی آئکت کو روتے دیکھا تو اس کی کیفیت سمجھنے کے باوجود چڑھ ہی گیا۔ آخر تم رونا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اس نے اتنا چڑھ کر اور بدتمیزی سے کہا تھا کہ آئکت کے آنسو لہجہ بھر کو تھم سے گئے۔ ان آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، بس ٹھیک ویسے ہی جیسے وسامہ کی یاد پر میرا اختیار ختم ہو چکا ہے۔ ہم میں سے کسی کے دل سے وہ کبھی نہیں نکلے گا، لیکن آنسو بہانا ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے معاویہ، کم سے کم میرے لیے تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ میں اسے جتنا بھولنے کی کوشش کرتی ہوں مجھے اتنا ہی یاد آتا ہے۔ میں کیا کروں، کیسے بھولوں؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے وسامہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے آئکت، یا رونا چھوڑ دو یا میرے سامنے آنا چھوڑ دو۔ آئکت کی آنسو بہاتی آنکھوں میں جیسے تعجب سا ٹھہر گیا، پھر وہاں ایک روشنی کا کوندا لپکا۔ تم مجھے بشام لے کر جا سکتے ہو معاویہ؟ بشام جا کر کیا کرو گی؟ مجھے فلک بوس جانا ہے، پلیز مجھے وہاں لے چلو۔ میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا، لیکن تم وہاں جانا کیوں چاہتی ہو؟ میں اس آصف کو وہاں تلاش کروں گی، مجھے اس سے پوچھنا ہے وسامہ کی کیا غلطی تھی جو اسے مار دیا، وسامہ کو ہم سے چھین کر کیا ملا اس آصف کو۔ وہ اب پاگلوں کی طرح زور زور سے رونے لگی تھی۔ معاویہ بالکل سمم بکمم ہو گیا، دکھ کا زہر بجھا خنجر سیدھا اس کے دل میں اترا تھا۔ تمہیں یقین ہے فلک بوس میں واقعی کوئی آصف موجود ہے؟ تم نے مجھے کہا تھا کہ وہ سب وسامہ کا وہم ہے، اور تم نے کسی آصف کی موجودگی کو کبھی محسوس نہیں کیا۔ آئکت بہت رو چکی تھی اور اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ بولی، یہی سچ ہے، فلک بوس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جذباتی ہو جاتی ہوں تو ایسی باتیں سوچنے لگتی ہوں جو ناممکنات میں سے ہیں۔ تو پھر وہاں کیوں جانا چاہتی ہو؟ وہاں وسامہ کی آخری قیامگاہ ہے، میں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتی ہوں، وہاں وسامہ کی یادیں ہیں معاویہ۔ میں نے وہاں جو وقت وسامہ کے ساتھ گزارا وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، مجھے وہ سرمایہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔
بے یقینی آئکت کی خوبصورت آنکھوں میں جیسے تھمسی گئی۔ کیا سچ؟
بالکل سچ،
وسامہ کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے زمین سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسی طرح مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ آئکت نے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور شکر گزاری سے مسکراتی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اداس شام آسمان کے کناروں پر چپکے سے ڈوب گئی تھی۔ دروازے کے باہر وہ کچھ دیر چپ چاپ کھڑی سوچتی رہی۔ سیلف ریسپیکٹ نام کا کیڑا دل ہی دل میں کل بنانے لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل اس نے چپت لگائی دل کو اور اس کیڑے کو کان سے پکڑ کر دل کی چار دیواری سے باہر پھینک دیا، جو دل کو بھی بغاوت پر اکسا رہا تھا۔ اچھے مستقبل کے لیے بعض اوقات وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جنہیں نہ کرنے کے انسان نے خود سے کئی عہد کیے ہوتے ہیں۔ سو اس نے دل ہی دل میں اپنا کندھا تھپتھپایا اور ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی۔ یہ دستک ایسے ہی ہوا میں تحلیل ہو گئی جیسے صابن کا بلبلا ہوا میں چند منٹ تیر کر غائب ہو جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ دستک دینے سے لے کر ہاتھ باندھ کر انتظار میں کھڑے ہو جانے تک خوش نصیب کے دل کی دھڑکن اس خیال سے تیز ہو چکی تھی کہ اگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تو کس قدر سبکی ہو جائے گی۔ لیکن خیر، جب وہ دروازہ کھولے گا ہی نہیں تو اسے کیا پتا کھٹکھٹائے کس نے تھا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا تو صاف کہہ دوں گی کہ سیام یا طوطے بھائی ہوں گے۔ ان دونوں بہن بھائی ہی کو ایسے دروازوں پہ دستک دے کر بھاگ جانے کی چھچوری عادت ہے۔ میں تو بچپن سے اتنی ڈیسنٹ رہی ہوں، مجال ہے جو کبھی کسی کے گھر کی گھنٹی بجا کر بھاگی ہوں۔ ہاں، فضیلت چچی کے گھر کے دروازے پر پتھر مار کر منظر سے غائب ہو جانا اور سباحت تائی جان کے پیچھے جلتا ہوا پٹاخہ چھوڑ دینا الگ باتیں ہیں۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ سامنے شامیر آرام دہ ٹراؤزر اور ہلکے رنگ کی ٹی شرٹ میں کھڑا تھا، ہاتھ میں پکڑے ٹاول سے منہ پوچھ رہا تھا۔ خوش نصیب کو دیکھ کر بس ایک پل کے لیے حیران ہوا۔ تم یہاں؟ اف، زبان بند کیے خوش نصیب اس ادا پر نثاری ہو گئی۔ کیسے اچھے طریقے سے منہ تھپ تھپا کر پوچھ رہا تھا۔ ایک وہ زمانے بھر کا جاہل کیف، ایسے رگڑ رگڑ کر منہ صاف کرتا ہے جیسے چہرے کے نقوش بھی تولیے سے کھرچ کھرچ کر صاف کر دے گا۔ کیف کی یاد آنے سے خوش نصیب بدمزائی ہو گئی۔ تب ہی جلدی سے سر جھٹک کر اس کی نالائق یاد سے پیچھا چھڑوایا اور جلدی سے بولی، وہ میں سوری بولنے آئی تھی۔ سوری کس لیے؟ پرت کے جنگلات میں لگنے والی آگ کا وہ جو قصہ دہرایا تھا۔ میں نے پرت کے محکمہ جنگلات میں کچھ عرصہ نوکری ضرور کی ہے، لیکن ان جنگلات سے مجھے کوئی ایسی محبت نہیں ہے کہ مجھے ان میں لگنے والی آگ کا ذکر کرے اور میں اتنا برا مان جاؤں کہ اسے مجھ سے ایکسکیوز کرنے کے لیے آنا پڑے۔ وہ ذرا حیران ہو کر بول رہا تھا اور ویسے بھی اس وقت میں کچھ آرام کرنا چاہ رہا تھا۔ سبکی سے خوش نصیب کی رنگت مان پڑ گئی۔ پھاڑ میں یہ اچھا مستقبل، ایسے نکچڑے لڑکے سے شادی کرنے کے خواب دیکھنے سے تو اچھا ہے کہ وہ ساری زندگی کیف کی بیوہ بن کر ہی گزار لیتی۔ سوری میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا، بڑی سنجیدگی سے کہہ کر وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ لیکن میں نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ تمہارا اس طرح آنا مجھے برا لگا ہے، پیچھے سے اس نے آواز لگائی۔ خوش نصیب کے اٹھتے قدم تھم گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، شامیر آنکھوں میں شرارت سموئے اسے دیکھ رہا تھا۔ انفیکٹ مجھے اچھا لگا کہ تم اتنی کنسرنڈ ہو رہی ہو۔ کنسرنڈ تو ہونا ہی ہے، مہمان ہو تم ہمارے، مجھے لگا ہم دوست ہیں۔ خوش نصیب کا دل چاہا انکار کا لفظ اس کے منہ پہ مارے، لیکن ایک دم سے مصلحت آمیزی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور وہ خاموش رہی، لیکن سنجیدگی سے، اور ایسی سنجیدگی جس سے ناراضگی جھلکتی تھی۔ اس نے نظریں موڑ دی۔ شامیر بھی کوئی بچہ نہیں تھا کہ اس کے انداز نہ سمجھ پاتا۔ مسکراہٹ چھپا کر بولا، اچھا چلو مہمان ہی صحیح، چائے پر تو میرا ساتھ دو۔ خوش نصیب نے سریت سے اسے دیکھا، فوراً انکار کر دینا چاہتی تھی، لیکن اس سے بھی پہلے شامیر بولا، دیکھو انکار مت کرنا، مجھے اکیلے چائے پینے کی عادت نہیں ہے اور اس وقت ایک بہترین چائے ہی میری تھکن اتار سکتی ہے۔ اس کا انداز ایسا منت بھرا تھا اور ایسا دلکش تھا کہ خوش نصیب کا انکار دل کے اندر ہی کہیں دم توڑ گیا۔ چائے لاتی ہوں، احسان کرنے والے انداز میں کہا، لیکن اس سے قبل کہ وہ مڑ کر کچن کا رخ کرتی شامیر نے کہا، یہاں چائے بنائی جا سکتی ہے، سارا سامان موجود ہے۔ خوش نصیب اس بات پر جتنا حیران ہوتی وہ کم تھا۔ شامیر نے اس کے چہرے پر آمادگی دیکھ کر جلدی سے دروازے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ وہ جھجکی پھر اندر داخل ہو گئی، اور اندر پہنچ کر جو جھٹکا لگا اس کے بعد تو سنبھلنے میں اسے بہت ہی وقت لگ گیا۔ یہ وہ پورشن تھا جسے ان سے چھین کر گیسٹ روم کی شکل دے دی گئی تھی۔ خوش نصیب ایک بار یہاں سے ہجرت کر گئی دوبارہ ناراضگی کے اظہار کے طور پر پلٹ کر دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی، لیکن آج آ کر پتا چلا کہ اندر تو پورے کا پورا نقشہ ہی بدلا جا چکا ہے۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے کے درمیان میں دیوار اٹھا کر دو کمرے بنا دیے گئے تھے۔ امریکن اسٹائل کا کچن جہاں ضرورت کی تقریباً ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ سٹنگ روم میں ایسے نرم صوفے رکھوائے تھے فضیلہ چچی نے کہ جنہیں دیکھتے ہی خوش نصیب کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ دل چاہا دادی کے زمانے کا برف توڑنے کا سوا لے کر آئے اور صوفے پر مار مار کر حشر نشر کر دے۔ دیواروں پر ایسے دیدہ زیب وال پیپر لگائے گئے تھے کہ نظر پڑتے ہی دل خوش ہو جاتا، بشرطے کہ وہ خوش نصیب کا دل نہ ہوتا۔ آؤ بیٹھو، اس کے خیالات سے بے نیاز شامیر نے کہا۔ آج تم میری مہمان ہو، چائے میں بناتا ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ خوش نصیب نے مروطن بھی اپنی خدمات پیش نہ کی، دل ایسا ہی جل کر خاک ہوا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور جتنی دیر میں شامیر چائے بنا کر نہیں لے آیا وہ دل ہی دل میں تاؤ کھاتی رہی اور ارد گرد کا جائزہ لیتی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ تم آج چائے پر میرا ساتھ دینے والی ہو تو ضرور تمہارے لیے فریش چاکلیٹ چپ کوکیز بیک کرتا۔ شامیر نے خوش نصیب کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ خوش نصیب نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، چہرے سے جلاپا ہٹایا۔ تم بیکنگ بھی کر لیتے ہو؟ دنیا کا وہ کون سا کام ہے جو شامیر نہیں کر سکتا؟ اس کا انداز بہت عام سا تھا۔ ہماری پانی کی موٹر کا پمپ کافی دن سے خراب ہے، زحمت نہ تو اسے ٹھیک کر دینا، ہمارے پیسے بچ جائیں گے۔ شامیر کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ خوش نصیب نے البتہ اپنی ہنسی کو قہقہے میں ڈھلنے نہ دیا۔ شامیر کے سامنے وہ یوں بھی ذرا امپریشن بنا رہی تھی اور منہ کھول کر ہنسنے کا رسک لے نہیں سکتی تھی۔ تم نے بتایا نہیں دھرم پورے کی گلیوں میں کیوں بھٹکتے پھرتے تھے؟ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ تم پیروں فقیروں کو مانتی ہو خوش نصیب؟ خوش نصیب کے سوال کے جواب میں شامیر نے سوال کیا۔ خوش نصیب چائے کا سپ لے چکی تھی۔ سوال سن کر ایسا برا جھٹکا لگا کہ حلق میں پھندا لگتے لگتے رہ گیا۔ ہرگز نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ اپنی گھبراہٹ چھپا نہیں پائی تھی۔ یہ جو بیری پیر کا مزار ہے اسی کی وجہ سے میں بھٹکتا رہا ہوں ان گلیوں میں، تمہیں یاد ہے تم نے پوچھا بھی تھا میں گاڑی کیسے پھنسا لیتا ہوں ان تنگ گلیوں میں۔ دراصل میری ماما بیری پیر کی بہت بڑی معتقد ہیں۔ میں پاکستان آیا تو انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ جب تک پاکستان رہوں گا ہر جمعرات کو مزار پر دیا جلانے جایا کروں گا، اور جب تک میرا گھر نہیں بن جاتا میں مزار کے سائے میں ہی رہوں گا تاکہ بری بلائیں مجھ سے دور رہیں۔ وہ صاف مذاق اڑانے والے انداز میں بتا رہا تھا، ایسے جیسے اسے اپنی ماں سے ان تمام باتوں پر سخت اختلاف رہا ہو۔ اور مزار کے سائے میں تو فضیلہ آنٹی کا گھر ہی ہے نا، سو یہ طے ہوا کہ جب تک میرا گھر مکمل نہیں ہو جاتا میں یہی رہوں گا۔ میرے کو اعتقاد نہیں ہے ان پیروں فقیروں پر، لیکن میں اپنی ماما کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ بہت عزیز ہے مجھے۔ اچھی بات ہے، کسے اپنی ماں عزیز نہیں ہوتی؟ میرے بس میں ہوتا تو میں اس پورشن سے کبھی اپنی روشن امی کو نکلنے نہیں دیتی۔ یہاں کی ایک ایک چیز کو انہوں نے بڑی محبت سے رکھا ہوا تھا، چاہے وہ سیلن زدہ دیواریں ہوں یا بارش سے ٹپکتی ہوئی چھت۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اپنے پورشن سے نکلنا پڑا، پر ڈونٹ وری، میں زیادہ دن نہیں رکوں گا، میرے گھر کا تھوڑا ہی کام باقی ہے، میں جلد ہی چلا جاؤں گا۔ خوش نصیب اس دوران بالکل چپ ہی رہی۔ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہنے کے لیے۔ ایک دم سے دل بڑا بوجھل سا ہو گیا تھا۔ اس نے کپ رکھ دیا اور کھڑی ہو گئی۔ چائے کے لیے شکریہ، میں چلتی ہوں اب۔ کیا میں نے بہت بری چائے بنائی ہے؟ تم نے آدھی تو چھوڑ دی۔ ایسی کوئی بات نہیں، بس میرا چائے پینے کو دل نہیں چاہ رہا۔ تمہارے موڈ بہت جلدی بدلتے ہیں، وہ الجھ کر بولا۔ میں ایسی ہوں اور تم مجھے ایسی ہی پسند ہو، وہ خوبصورتی سے مسکرانے لگا تھا۔ خوش نصیب کے قدم جیسے زمین نے جکڑ دیے۔ وہ جتنی محنت شامیر پر کر رہی تھی جانتی ہی تھی کہ یہ وقت ضرور آئے گا جب وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا، لیکن اتنی جلدی؟ اتنی جلدی اس نے ہرگز یہ نہیں سوچا تھا۔ تم بہت سادہ مزاج ہو خوش نصیب، بہت معصوم، مجھے لگتا ہے تمہاری تلاش میں اب تک پھرتا رہا ہوں، دنیا میں بھٹکتا رہا ہوں۔ وہ نرم اور اثر انگیز لہجے میں بولتا رہا، یہاں تک کہ خاموشی ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ نیم و دروازے کے پیچھے شام اتر آئی تھی اور محبت خاموشی سے ان دونوں کے درمیان اپنا جال بننے لگی تھی۔ تبھی شامیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھونا چاہا۔ باہر شاید آوارہ بلی نے منڈیر سے چھلانگ لگائی تھی کہ دیوار کے ساتھ ساتھ رکھے گملے زوردار آواز سے آپس میں ٹکرائے
اور ان دونوں کے مابین حائل سحر کا اثر توڑ کر خاموش ہو گئے۔ خوش نصیب کی ساری ہوشیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ چونک کر الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ خوش نصیب میری بات سنو۔ شامیر بے چین ہو کر اس کے پیچھے دوڑا، لیکن خوش نصیب جا چکی تھی۔ دروازہ ابھی تک لرز رہا تھا۔ بس شام جانے کا پلان سن کر سائقہ مومانی نے فوراً منع کر دیا۔ کم سے کم بھی 8 گھنٹے کا سفر ہے بس شام تک، اور آئکت کے لیے اتنا طویل سفر بالکل بھی مناسب نہیں رہے گا۔ آئکت دودھ پیتی بچی نہیں کہ احتیاط سے کام نہ لے۔ میرا خیال ہے اسے جانے دو، اور کچھ نہیں تو اس کا اسٹریس ہی کسی حد تک کم ہو جائے گا، طالب ماموں نے کہا۔ وہ دودھ پیتی بچی بے شک نہیں ہے، لیکن ماں بننے کے مرحلے سے پہلی بار ہی گزر رہی ہے، اور لڑکیوں کو بہت سی چیزیں نہیں پتا ہوتی۔ او بھلی عورت، کچھ نہیں ہوگا آئکت کو، کچھ چیزیں اللہ کے بھروسے سے بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ ہے مجھے، لیکن ابھی تک آئکت کا چیک اپ بھی نہیں ہوا۔ اس ہفتے میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے والی تھی میں۔ میرا خیال ہے اتنے لمبے سفر سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لینا لازمی ہے۔ ان کا خیال غلط نہیں تھا۔ سو طالب ماموں نے خاموشی اختیار کر لی، گو کہ وہ بھی بشام جانا چاہتے تھے اور وسامہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتے تھے۔ معاویہ کو اپنا اس معاملے میں زیادہ بولنا مناسب نہیں لگا، سو وہ چپ ہی رہا۔ لیکن آئکت کی بے چینی ہر روز بڑھتی چلی گئی۔ اپنی حالت اور آنسوؤں پر جیسے اس کا اختیار نہیں رہا تھا۔ رونے لگتی تو گھنٹوں بیٹھ کر روتی رہتی۔ معاویہ کی فکر مندی بڑھتی چلی گئی، اور ساتھ ہی سائقہ ممانی کی بھی۔ میں تو سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن آئکت کا رونا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ اس حالت میں اتنا اسٹریس ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے، انہوں نے معاویہ کے سامنے فکر مندی سے کہا۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جاتی؟ جس گائناکالوجسٹ کے پاس میں اسے لے جانے کا سوچ رہی تھی، وہ چند دن کے لیے کوئی کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے ملک سے باہر گئی ہوئی ہے۔ جیسے ہی واپس آئے گی میں اسے لے جاؤں گی۔ مجھے لگتا شاید فلک بوس جا کر آئکت بہتر محسوس کرے۔ بس شام بہت دور ہے معاویہ، چاند سے تو قریب ہے نا ممانی، لوگ تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ پھر دونوں ہی ایک ساتھ ہنس دیے۔ میری ماں نے آئکت کو بشام جانے دے، وہاں جا کر تھوڑا فریش ہی ہو جائے گی، اور تب تک آپ کی ڈاکٹر بھی واپس آ جائے گی۔ سائقہ ممانی سوچ میں پڑ گئی۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ آپ اور طالب ماموں بھی ساتھ ہی چلیں؟ اسی بہانے آیوشمتی سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ صرف ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایسی باتیں بول رہا تھا۔ سائقہ ممانی نے گردن موڑ کر مسبحل نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لیے تو میں وہاں جانا نہیں چاہتی، میرے بیٹے کو اس آصف کا خوف کھا گیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی دکھائی دینے لگی۔ معاویہ نے ان کے کندھوں کے گرد بازو حمائل کر کے انہیں اپنے قریب کر لیا۔ کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا روتے ہوئے انسان کو کیسے دلاسہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ گردن موڑ کر بے بسی سے دور کھڑی آئکت کو دیکھنے لگا تھا۔ خوش نصیب عجلت میں اوپر آئی اور سر تک چادر اوڑھ کر دیر تک لیٹی رہی۔ بات کچھ بھی نہیں تھی، لیکن کہیں دماغ کے کونے میں ایک آواز تھی جو اسے مسلسل لتاڑ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر کروٹ بدل کر سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام کی رات میں بدل چکی تھی، اور شیرو عرفات ماموں کا پیغام لے کر دوبارہ سر پر موجود تھا۔ سر جی کہہ رہے ہیں آپ نہیں آ سکتے تو کیف بھائی کا فون نمبر کسی کاغذ پر لکھ دیں، ان کے موبائل سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں میری کیا؟ یہ میں نے کب کہا؟ ہو نا تم کیف کے چلے، وہ بھی جو بات زبان سے نہیں کہتا تھا آنکھیں کہہ دیتی تھی۔ خوش نصیب باجی، آپ کیف بھائی کی آنکھوں میں دیکھتی ہی کیوں ہیں؟ آنکھوں میں جھانکنا تو سنا ہے محبت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ بکو مت، عرفات ماموں سے کہو میں آ رہی ہوں، اور تم بات سنو۔ وہ جو مؤدب بن کر سر ہلاتا ہوا جا رہا تھا رک کر اسے دیکھنے لگا۔ مبادہ کوئی اگلا اعتراض جڑ دے۔ انڈین فلمیں ذرا کم دیکھا کرو، اور اب بھاگ جاؤ یہاں سے۔ محبت کی نشانی، شیرو جلدی سے بھاگ گیا۔ خوش نصیب ایسے ہی جھنجھلاتی ہوئی اٹھ کر پیر میں چپل پھنسانے لگی، اور یوں آئکت کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ سب ایک بار پھر بشام آ گئے۔ بشام، کرہ ارض پر خوبصورتی کا دھڑکتا ہوا دل۔ وہ ویسا ہی تھا، دنیا میں جنت کے نظارے جیسا۔ بشام پر جھکے آسمان پر جو بادل گھر کر آتے تھے، ویسے بادل کہیں اور جاتے ہی نہیں ہوں گے۔ جیسی بارشیں بشام میں برستی تھیں کہیں اور نہ برستی ہوں گی۔ جیسی خوش رنگ گھاس اس سرزمین پر لہلہاتی تھی، ممکن ہی نہیں کہ ویسی نرمی کہیں اور پیروں کے تلووں کو گدگدائے۔ جیسے خوشبو وہاں اڑتی پھرتی تھی کہیں اور نہ مہکتی ہوگی۔ یہاں پر پارٹ 21 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 22 سماعت فرمائیں۔